शुरू करता हूँ परवरदिगारे आलम के नाम से, उस खुदा के नाम से कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खालिक है और उसने हुजूर को हमारी हिदायत के लिए मबूस फरमाया है। अब्दुल्ला का यतीम, अबू तालिब का भतीजा, तफक्कुर व तयक्कुन का ऐसा बहर ज़खार है कि जिसकी तह में फ़िक्र व अमल के मोतियों से भरी सीपियाँ मौजूद हैं, कि जिसके सामने सूरज तराशी दुनिया हकीर और बेज़र्रे कीमत से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती है। मैं चांद से इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ क्योंकि ये मेरे महबूब के इशारों को समझता है और कभी कभी उसकी उंगली के हल्की सी एक ज़र्ब से दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। मुझे तारों भरी रात यूँ भी मुकद्दस लगती है चूँकि इसका रंग मेरे महबूब की कबा से मिलता है। अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल अपना लें तो दुनिया से जुल्म जोर और उद्वान ख़त्म हो जाएगा। जिसकी दहलीज़ के ज़र्रों से फूटने वाली शुआएँ सारी कायनात को इल्म की खैरात तकसीम कर रही हैं, न जाने क्यों लोग उसको उम्मी कहते हैं। लोगो इधर आओ, वो देखो, एक खाक नशीन इंसान है कि जिस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। अगर तुम अल्लाह की रहमतों के साए में रहना चाहते हो तो उसकी दहलीज़ पर आकर रुक जाओ और फिर अल्लाह की रहमतें तुम्हें अपने दामन में ले लेंगी। जानते हो वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत हज़रत मोहम्मद हैं और उनका लकब रहमतुल्लिल आलमीन है। जी हाँ, मेरा जी चाहता है कि मैं बस्तियाँ छोड़कर कहीं गारों में जाकर बसेरा कर लूँ, इसलिए कि मुझे ये गार इल्म के खजानेदार लगते हैं। जी हाँ, ये गार हरा है, सुब्बुहुन कुद्दूस की आवाज़ आ रही है, इलाही व सैयदी व रब्बी की सदाएं बुलंद हैं और जिब्रील अमीन का नुजूल हो रहा है, आवाज़ आ रही है, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, खुशियों का मकाम है और हम आप तमाम हज़रात की खिदमत में, उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में आज मुबारकबाद पेश करते हैं। चूँकि आज जो हम मुसलमान हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइज्जत के सबब हैं, अगर आप मबूस ना होते तो हम मुसलमान ना होते। जी हाँ, हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो ये हमारा खसूसी प्रोग्राम है राह मुबीन, आज बेइज्जत के उनवान से, और हमारे पास में, हमारे साथ में जो इस्लामी स्कॉलर मौजूद हैं आली जनाब मौलाना अख्तर अब्बास जॉन साहब, तो इनसे इस्तेफादा करते हैं और बेइज्जत के मुतालिक कुछ सवालात पूछते हैं। क़बला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
प्रोग्राम में खुश आमदीद और साथ ही साथ मुबारकबाद पेश करें।
मैं भी आपकी खिदमत में और इसके अलावा इसके साथ ही नाज़रीन की खिदमत में आज की अज़ीम ईद के मौके पर मुबारकबाद पेश करें।
बहुत शुक्रिया जनाब। जो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो बेसत से, चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का दिन है, तो सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि चूँकि इस्लामी तारीख का आगाज़ बेसत से होता है, तो ख़ुद बेसत का इस्लामी तारीख में क्या एक मकाम और अहमियत है?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की तारीख बेसत, रोज़े बेसत के नाम से एक अजीम ईद आलम इस्लाम के लिए, और इस एतबार से ईद बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि आज के दिन कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। कुरान अल्लाह की अजीम किताब और क़यामत तक के लिए बशरियत की निजात की ज़ामिन और बशरियत की हिदायत के लिए कामिल तरीन और जामे तरीन किताब जो परवरदिगार की तरफ से आई, उसका आगाज़ आज के दिन से होता है। आपने शुरू में बाज़ आयत की तलावत की कि भी पांच आयतें शुरू में नाजिल होती हैं, कि अलबत्ता वो ख़ुद भी काबिल गुफ्तगू आयतें हैं कि इन पाँच आयतों का इंतखाब पहली आयत के तौर पर जो किया जा रहा है तो वो क्यों किया जा रहा है।
बिल्कुल,
कि जिसमें पांच आयतों में दो मरतबा इकरा का लफ्ज़ आता है, पढ़ने का तस्करा, पढ़ो पढ़ो, तीन मरतबा इल्म का लफ्ज़ आया है, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम व अल्लमल इंसान मा लम यअलम, तीन मरतबा इल्म का लफ्ज़ आ रहा है और एक मरतबा कलम का लफ्ज़ आ रहा है, कि इस पर जब हम फ़लसफ़ा बेसत पर गुफ्तगू करेंगे तो शायद थोड़ा सा इशारा कर सकें आपकी खिदमत में और मोमिनीन की खिदमत में। लेकिन जहाँ तक अहमियत की बात है इस दिन की, रोज़े बेसत की, خوب اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی لمبی مدت گزرنے کے بعد، کئی سو سال کے فاصلے کے بعد، انبیاء کے سلسلہ رک جانے کے بعد، اور اس سے پہلے جو انبیاء آتے رہے وہ محدود زمینوں کے لیے، محدود لوگوں کے لیے، محدود بستیوں کے لیے، اور پھر ایک بڑے فاصلے کے بعد ایک ایسے نبی کی بعثت ہوتی ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام انسانوں کے لیے ہے، جو کسی زمان میں محدود نہیں ہے، جو کسی مکان سے محدود نہیں ہے، جو حتیٰ فقط انسان کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوا ہے، اور ایسی عظیم کتاب کے ساتھ کی جو قرآن ہے، کہ جو سب سے زیادہ جامع کتاب ہے، سب سے زیادہ کامل کتاب ہے، اور ایک کامل دین پیش کر رہی ہے. اس کے پہلے بھی کتابیں آئیں، اس کے پہلے بھی انبیاء آئے، لیکن اس خاص وقت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. لیکن قرآن کی شکل میں جو کتاب آ رہی ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو نبی مبعوث ہو رہا ہے، وہ ایک ایسے کامل اور جامع دین کے ساتھ، اور ایسے کامل اور مکمل قانون کے ساتھ کہ جو قیامت تک انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے. یہ سب سے زیادہ اہم نقطہ ہے. بہت سارے لوگ دیندار ہیں اور دین پہ عمل کرتے ہیں، اور دین پہ بہت ہی خلوص سے عمل کرتے ہیں، اپنے اپنے دین پر، اپنے اپنے جو دین سابقہ دین ہے، لیکن ان کی مشکل یہ ہوتی ہے کہ جس دین پہ عمل کر رہے ہیں، ایک تو اگر وہ انحراف نہ ہو، وہ تو انحراف کا شکار ہو گئے ہیں بہت سارے دین، پھر اگر انحراف کے شکار نہ ہوتے تو وہ ایک خاص زمانے کے لیے دین تھا، گزشتہ زمانے کے لیے دین تھا، بہت پچھڑی امتوں کے لیے دین تھا،
یعنی جو اس دور کی ضرورتیں تھی صرف وہ اس سے پوری ہو سکتی،
اس زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں تھا کہ یہ قیامت تک کا دین ہے. یہ حتیٰ بڑے بڑے جو اولو العزم انبیاء آئے، وہ بھی جو دین لے کے آئے، انہوں نے کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے، بلکہ اس کے بعد کامل دین آنے والا ہے. اور وہ بھی اپنی مشکل کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دین میں انہیں خود بہت ساری مشکل نظر آتی ہے جس کا وہ حل پیش نہیں کر پاتے. وہ اپنی مشکل کو اس طرح حل کر سکتے ہیں کہ اپنے اس دین کی حقیقتوں کو باقی رکھتے ہوئے، کیونکہ اسلام کسی دین کا انکار نہیں کرتا، جتنے بھی الہی دین آئے ہیں اسلام کہتا ہے کہ اصل دین انسان کا باقی ہی نہیں رہ سکتا کہ پرانے دین کا اقرار نہ کرے، گزشتہ انبیاء کا اقرار نہ کرے، گزشتہ کتابوں کا انکار نہ کرے، کہ گزشتہ دین کی حقیقتوں کو باقی رکھتے ہوئے اپنے دین کو اسلام کی شکل میں آ کر کیا کریں، کامل دین کریں جو آج کی ضرورتوں کو پیش کر سکے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوتی ہے، اور آج کے یہ عظیم دن اور مبارک دن، جس دن سے پھر عبد و معبود کے درمیان میں وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اتنے سالوں، تقریباً 450-500 سال منقطع ہونے کے بعد عبد و معبود کے درمیان میں جو یہ رابطہ شروع ہوتا ہے اس عظیم نبی کی ذات کے ذریعے سے، اس اعتبار سے یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے ایک تقریر میں بیان کیا تھا کہ دن کی بذات خود کوئی
حیثیت
نہیں ہوتی، دن نہ سعد ہوتا ہے نہ نحس ہوتا ہے. جو ہمارے عام طور سے رائج ہے ہمارے ہندی پاکستانی کلچر میں، اردو زبان کے کلچر میں، ہر دن کے ساتھ ایک سعد و نحس کا عنوان رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس میں الگ الگ اعتبار سے، سفر سے، اس سے، اس سے، یہ بہت ہی خوبصورت مطلب جس میں دو مطلب پوشیدہ ہے، کہ دن بذات خود سعد و نحس نہیں ہے. یوں دیکھے تو دن جو ہے اللہ کی،
سب اللہ کے بنائے ہوئے
اللہ کے نعمتوں میں سے زمین ہے جو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. نہ زمین نحس ہوتی ہے، نہ سورج نحس ہوتا ہے، نہ زمین کا سورج کے گرد چکر لگانا یہ نحس، اس میں کوئی چیز نحس
نہیں ہے.
اسی سے دن و رات زمین خود گردش کرتی ہے، اس سے دن و رات تبدیل ہو رہے ہیں، زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اس سے موسم بدلتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، اس میں سے کوئی چیز نحس
نہیں ہے،
سب اللہ کی مخلوق ہے. امام خمینی کا جملہ یہ ہے کہ دن کی نحوست اور ساد ہونا اس واقعے کی بنیاد پہ ہے جو اس دن میں واقعہ پیش آیا، یعنی انسان جو ہے دن کو ساد و نحس کر دیتا ہے، دن بذات خود
کوئی ساد و
نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کی بنیاد پر دن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ اس دن جو واقعہ پیش آیا اور اس دن جو جس انسان نے جو کردار ادا کیا اس سے اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور امام کا جملہ یہ یہاں پر بہت خوبصورت ہے، اگر اس اعتبار سے دن کی اہمیت اور سعد و نحس اور دن کی اہمیت بڑھتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعثت سے بڑا دن پوری تاریخ انسانیت میں کوئی
نہیں ہے.
پوری تاریخ انسانیت میں بعثت سے زیادہ عظیم دن کوئی نہیں ہے.
جی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ حضور مسلمانوں کے لیے نہیں آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے آئے ہیں, پوری امت
کے لیے. کریں گے انشاءاللہ اگر تاثیر پہ گفتگو کریں گے
جی,
تو یہ نہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کو نگاہ میں رکھ کے آئے, کسی انہیں خاص لوگوں کو نگاہ میں رکھ کے آئے, بلکہ پوری بشریت کو نجات دینے کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, اور تمام انسانوں کو جو ہے اپنی عظیم نعمت سے نجات دینے کے لیے. اور جو رسول اللہ کے دل میں درد تھا وہ تمام انسانیت کے درد تھا, تمام حتیٰ کافروں کو دیکھ کر رسول اللہ کو تکیہ, مطلب ہم بار بار بیان کرتے رہتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ رسول اللہ جب کافروں کو دیکھتے تو رسول اللہ کے دل میں درد ہوتا تھا, رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی, اور اس قدر تکلیف ہوتی تھی, اس قدر تکلیف ہوتی تھی, قرآن کو آ کے روکنا پڑتا تھا. قرآن میں دو جگہ یہ آیت موجود ہے کہ اے رسول آپ اتنا زیادہ پر افسوس نہ کریں, اتنا زیادہ پریشان نہ ہو کہ لال لکا باخ النفسک, کہ کہیں اپنی جان نہ دے بیٹھے.
یعنی اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے پریشان ہوتے تھے
کہ کسی طرح سے یہ راہ راست پر آ جائے مسلمانوں کے لیے, کہ اگر ان لم یومنو بہذا الحدیث آصفا, یا اگر یہ مومنین نہ ہو, اگر یہ اس حدیث پر ایمان نہ لے آئیں تو ایسا نہ ہو کہ اے رسول اپنی جان دے بیٹھے. یہ رسول اللہ کے درد کی کیفیت, کہ اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے کہ انسانوں کو جب ہدایت کا کام کرنا چاہیے.
یا قرآن مجید میں جو دوسری جگہ پہ حریص کا لفظ استعمال ہوا ہے حضور کے بارے میں,
جی
وہ بھی اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ کتنا حریص تھے لوگوں کو کہ آپ راہ راست
پہ. جی مومنین, مومنین کے اوپر رسول اللہ کی ذات حریص ہے. حریص ہم اردو زبان میں عام طور سے صرف الٹے معنی میں, غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں, منفی معنی میں, لیکن قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم, اگر لوگوں کو تکلیف پہنچتی تو رسول اللہ کو سخت گزرتا ہے. حریص علیہ کہ بالمومنین رعوف الرحیم, مومنین کے اوپر رعوف الرحیم, رعوف الرحیم رسول اللہ کی ذات, اور تمام انسانوں کے لیے رسول اللہ کے دل میں ایک حرص ہے کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اور یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رسول اللہ کی ذات جو ہے طبیب دوار بطب, ایک ایسا طبیب یعنی اردو زبان
یعنی
ترجمہ کرنا پڑتا ہے نا, ڈاکٹر کہنا پڑتا ہے, ورنہ قدیم زمانے میں طبیب لے, یعنی ایسا علاج کرنے والا کہ جو اپنے طب کو لے کر حرکت میں ہے, یعنی کہ ایک جگہ بیٹھا ہو, جس کو ضرورت ہو وہ آ کے مجھ سے ہدایت لے, جس کو ضرورت ہو وہ آج سے,
یعنی اپنے وسائل وہ ساتھ میں لیے ہوئے ہے کہ شاید کوئی مل جائے,
ہدایت کو اپنے ساتھ لے کر, اپنے علاج کو اپنے ساتھ لے کر ایک ایک بستی میں جا رہے ہیں, کبھی مکے, کبھی طائف, کبھی مدینے, کبھی ایران خط لکھ رہے ہیں, کبھی روم خط لکھ رہے ہیں, کبھی مصر خط لکھ رہے ہیں. یعنی رسول اللہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کتنے لوگوں تک ہدایت پہنچ جائے اور کتنے انسانوں کو نجات دے دی جائے, کتنے لوگوں کو جہنم جانے سے بچا لیا جائے. ابھی بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں جہنم میں, ہم سے کیا لینا دینا ہے.
صحیح, بالکل
ہے نا جی, بالکل. کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں, ہم دوسروں سے کیا لینا.
آج کے معاشرے کا ناراض میرے خیال سے یہی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے سے کیا مطلب,
کہ یہ فرقہ جہنم,
ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے.
جی ہاں, کہ وہ فرقہ جہنم میں جائے گا, فلاں فرقہ جہنم میں جائے گی, یہ مذہب کے لوگ جہنم میں جائیں گے, وہ مذہب کے لوگ جائیں گے. ہم اپنے آپ کو بچا کے رہے ہیں, پھر آپس پھر آتے ہیں, دھیرے دھیرے اپنے لوگوں کو بھی دھیرے دھیرے جہنم میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں.
ظاہر ہے معاشرے کا اثر تو ان کے اوپر بھی ہوگا.
جی تو گویا سمجھتے ہیں شاید جہنم میں جگہ کم ہوگی, کچھ ایسا شاید تصور ان کا غلط ہو, لیکن عرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہ تھی کہ حتیٰ وہ لوگ جو میدان جنگ میں رسول اللہ کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آتے تھے, کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لائیں. امام حسین علیہ السلام نے کتنا چاہا کہ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے انہیں بچا کر جنت کی طرف لائیں, اور لے آئے. ہر جیسے لوگوں کو اس طرح 32-34 لوگ تھے جو اس لشکر سے ٹوٹ کر ادھر آئے, یعنی جنت تک لے کے آئے, اور حسین ابن علی چاہتے 30,000 کے پورے لشکر کو جنت کی طرف لے کے چلے, لیکن وہ آنے کو تیار نہیں.
جی جناب, دوسری چیز, چونکہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں, تو آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو بعثت ہوئی ہے حضور کی, اس کا فلسفہ کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟
احسن تم, یہ بہت ہی اہم بحث ہے, اور ظاہر ہے کہ اس پروگرام میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں کہ بہت تفصیل سے یہاں بحث کی جائے, لہٰذا ہم خود جا کر ڈائریکٹ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں, بجائے کہ ہم بیان کریں.
جی صحیح,
آ کر پیغمبر سے پوچھتے ہیں, آ کر خود قرآن سے پوچھتے ہیں, آ کر اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ جس نے فلسفہ بعثت کو سب سے بہتر سمجھا, یعنی حضرت امیر المومنین
خود آپ نے جو نہج البلاغہ بیان. جی ناظرین, گفتگو بہت دلچسپ چل رہی ہے, اور ہماری گفتگو فی الحال جو ہے وہ فلسفہ بعثت کے عنوان سے ہے. جی استاد, بیان فرمائیے آپ کا بیان.
عرض کر رہا تھا کہ فلسفہ بعثت کو جاننے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آئے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم,
جو آپ نے بیان فرمایا,
ذات سے پوچھیں, خود قرآن سے پوچھیں, اور خود جو ہے اس شخص سے پوچھیں کہ جس نے سب سے بہتر طریقے سے فلسفہ بعثت کو در کیا اور اس پر عمل کیا, یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. جب خود رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بعثت کا فلسفہ کیا ہے، یا رسول اللہ آپ خود بتائیں آپ کیوں مبعوث ہوئے، آپ اتنی زحمتیں اٹھا رہے ہیں، اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں ہوئی کہ جتنا مجھے اذیت دی گئی،
جی
اتنی اذیتیں اٹھانا، اتنی تکلیفیں اٹھانا، اس قدر پتھر مارے جا رہے ہیں، اس قدر کوڑے پھینکے جا رہے ہیں، اس قدر آلودگی لا کر رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو لا کر اونٹ کی
جی
آتے رسول اللہ کے اوپر ڈال کے جاتے تھے، یہ سب کچھ کس لیے ہے رسول اللہ؟ تو رسول اللہ کا جواب ایک جملے میں مختصر کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاقی شرافتوں اور کرامتوں کو، بزرگیوں کو اپنے معراج تک لے جانا، واقعی بہت ہی عظیم جملہ ہے۔ ہم ابھی کبھی کبھی ایسے مجلسوں میں یا ایک تبرک کے طور پر ذکر کر کے ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن شاید اتنا زیادہ اس پہ فکر نہیں کرتے، اور ایک بہت بڑی مشکل عالم اسلام کی یہ ہے کہ وہ فکر کم کرنا چاہتی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک بہت بڑی نعمت عطا کی تھی مسلمانوں کو کہ تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنہ یا سنہ،
جی
ایک گھنٹہ سوچنا انسان کے لیے ایک سال یا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اس ایک نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر کے عالم اسلام نے بہت ساری نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رکھا،
بالکل
بہت بڑی فضیلتوں سے، علم کی فضیلت سے، حکمت کی فضیلت سے۔ ایک کام جو کرنا ہے مسلمانوں کو، فکر کرنا چاہیے تھوڑی دیر،
جی
خاص کر قرآن کی آیتوں پر۔ ابھی ماہ رجب چل رہا ہے، ماہ رجب ختم ہو رہا ہے،
جی بالکل،
ماہ رجب کے لیے فرمایا کہ این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے لوگ؟ نہیں معلوم ہم لوگ اس میں شامل ہو پائے کہ نہیں، کہ جن کو کہا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے کہ رجب والے آئیں، رجب والوں کو فرشتے بلا رہے ہیں، رجب والوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس رجب میں ایک کام کر رہے ہیں کہ آئیں فکر کریں قرآن آیتوں پر۔ اللہ کا مہینہ، اسے کہا کہ اللہ کا مہینہ ہے یہ، ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے کہ جو آنے والا ہے، ماہ رمضان اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، اور ایک حیثیت سے اس مہینے کو امیر المومنین السلام کے مہینے کے نام کی طرف بھی نسبت دی گئی۔ اس حدیث پہ اگر ہم فکر کریں کہ ان نواب اس تلو، ابھی زیادہ فکر کرنے کا وقت یہاں بھی نہیں ہے پروگرام میں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں مومنین سے دعوت دے رہے ہیں کہ ایک چند لمحے فکر کریں، شاید ہزاروں، شاید آپ کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہو جائے۔
جی
کیا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاقی بزرگیوں کو اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے۔ ابھی عالم اسلام کی ایک بڑی مشکلات میں سے کیا ہے، خاص کر ہماری بر صغیر کی مشکلات، ہندو پاک کی مشکلات میں ایک بڑی مشکل جو ہے اخلاقی پستیاں ہیں، چھوٹے پیمانے سے لے کے بڑے پیمانے تک، حتیٰ ہم لوگوں کے درمیان میں،
جی
مولوی کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں اخلاقی پستیوں نے بہت ساری مشکلات پیدا کر رکھی۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، مشکلات جو پیدا ہوتی، اصل اکثر مشکلات کی جڑ جو ہے وہ اخلاقی، معمولی اخلاقی پستیاں ہیں۔ رسول اللہ آتے ہیں کیا تاکہ رسول اللہ اپنے کردار کے ذریعے سے، کہ رسول اللہ نے کافروں کے درمیان میں رہ کر بھی ایسا کردار پیش کیا اور ایسا اخلاق پیش کیا کہ سب مجبور تھے کہنے کے لیے کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ انسان امانت داری کے خلاف نہیں۔ امانت داری سے مراد یہ نہیں چند پیسے دینا اور اس کو واپس کر دینا، یعنی امانت دار انسان، یعنی ہر مسئلے میں امانت دار ہو، پڑھ رہا ہو تو پڑھائی میں امانت ہو، کالج جا رہا ہو تو کالج دار جانے میں امانت داری کر رہا ہو، دین کا کوئی کام کر رہا ہو دینی امور کو انجام دینے میں امانت دار ہو، جو بھی ذمہ داری کسی انسان کے سر پر آئے اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں امانت داری کرنا،
اس کو امین کہتے ہیں،
اس کو امین کہتے ہیں۔
اور جناب ویسے بھی یعنی ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر طرح کی برائی موجود ہے،
جی
اس معاشرے میں امین کا لقب اور ٹائٹل لے لینا ایک بڑی بات،
بہت ہی عظیم ہے۔ جیسے ابھی ہمارے معاشرے مثلا سڑک بنا رہے ہیں تو امانت دار انسان ہو، پل بنا رہے تو امانت دار انسان ہو، شہر بنا رہے تو امانت دار انسان ہو، یہ امانت میں خیانت کی جاتی ہے کہ سڑک بن کے 2 مہینے بعد پوری ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، پل بن کے استعمال ہونے کے پہلے جو ہے ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، شہر خراب نظر آتا ہے، بلڈنگیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ سب خیانتوں کے موقع ہیں۔ اگر ایک مسلمان اور رسول اللہ کی اس تعلیم پر عمل کر کے، عملی سیرت پہ عمل کر کے، انسانیت آ کر امانت داری سے ہر کام کرنا شروع کرے، ہم بھی امانت داری سے ہر کام کرنا شروع کریں تو بہت ہی منظر بدلا ہوا نظر آئے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ چونکہ وقت نہیں لگتا میں دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں، قرآن سے پوچھے تو قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ کی بعثت کا مقصد؟ قرآن کہتا ہے کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، تلاوت کتاب، قرآن پیش کرنا، कि तलावत के एक माने ये है कि उसके पीछे पीछे चलना, तलावत सिर्फ उस माने को नहीं कहते, वशम से व दुहा है वल कमर यदा तलाहा, तला यानी उसके पीछे पीछे आना, तला के माने अरबी में पीछे, यानी रसूलुल्लाह ने सिर्फ कुरान पेश नहीं किया बल्कि रसूलुल्लाह ने पूरे कुरान पर अमल करके अपने आप को पेश किया, वाकई तलावत की। रसूलुल्लाह ने ज़बान से कुरान की तलावत नहीं की फ़कत की, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत मोहतरम है, बहुत मुबारक है। रसूलुल्लाह ने अपने पूरे वजूद से कुरान की तलावत की और कुरान पर अमल किया। और तज़किया और तालीम, पाकिजगी, पाकिजगी एक बहुत ही बड़ा फ़लसफ़ा है, बहुत ही अजीम फ़लसफ़ा है पूरी बेसत का, कि माशरों को पाक किया जाए। और माशरों की पाकिजगी जो है वो उनकी दरहकीकत रूह की पाकिजगी है, रूह जो आलूदगी के शिकार होती है। अमीरुल मोमिनीन सलाम से जब पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन सलाम ने जब फ़लसफ़े बेसत बनाया, तमाम अम्बिया के बेसत के फ़लसफ़ा तो बहुत ही खूबसूरत जुमलों में, नज़्मुल बलागा के पहले ही खुतबे में, फ़बअसा फ़ीहिम रुसुलहू, रसूलुल्लाह को रसूल को भेजा, व वातरा अलैहिम अम्बियाहू क्यों यस्तादूहुम मीसाक़ा फ़ितरते, ताकि इंसान की फितरत के वादे को याद दिलाए, उस तरफ पलटाए, उसकी तरफ,
चूंकि इंसान यानी वही वादा जो अल्लाह ने जगह जगह कुरान मजीद में याद दिलाया है।
बिल्कुल, अल्लाह माहद अलैकुम या बनी आदम, अगर इंसान अपनी फितरत की तरफ से तवज्जो कर ले
जी,
तो फितरत उसे सब कुछ कर देती है, फितरत उसे पाक कर देती है। फितरत को कहा गया, ये फितरत जो है वो अक्ल, ये रसूल बातिन है
जी,
बातिनी रसूल है ये, अक्ल की शक्ल में जो फितरत मौजूद है। तो अम्बिया के आने का मकसद ये होता है कि इंसान को उसकी फितरत से नज़दीक कर दे, क्योंकि फितरत से इंसान दूर होता चला जाता है, ख्वाहिशात की वजह से, गज़ब की वजह से, वहम की वजह से, ख्यालात की वजह से, जिस चीज़ से इंसान दूर होता है वो इंसान की फितरत होती है जो पाकीज़ा है। और वयुज़क्किरुहुम मनसिया नेमतें, अल्लाह की भूली हुई नेमतों को अगर याद दिलाए, नेमतें हैं बहुत सारी,
यानी बहुत सी नेमतें जिनको इंसान भूल गया,
भूल गया, वो यहतज्जु अलैहिम बितबलीग, और बहुत ही खूबसूरत जुमला आखिरी है, वयुसीरु लहुम दफायनल उकूल, ये बहुत ही अजीम है। अमीरुल मोमिनीन सलाम अबू अली सीना अमीरुल मोमिनीन सलाम के बारे में कहते हैं कि रसूल अली इब्न अबी तालिब तमाम असहाब के दरमियान में ऐसे थे जैसे जैसे हिस्सी चीज़ों के दरमियान में अक्ल। ये बहुत ही अजीब जुमला है, लेकिन इसकी वजाहत की भी फुर्सत नहीं है। जैसे महसूसात के दरमियान में माकूल अक्ल। इमाम अलैहिस्सलाम आकर क्या कह रहे हैं कि अम्बिया के भेजने के भी एक बड़ा मकसद क्या है, बड़ा मकसद ये है ताकि लोगों के अक्ल के ख़जाने जो दफन हो गए हैं इन्हीं ख्वाहिशात की मिट्टी के तहत और
मिट्टी
के तहत जो दबे हुए हैं तखयलात में, उन अकली खजाने को उभार के सामने लाए, ताकि इंसान की ज़िंदगी अकल के मेयारों पर गुजरना शुरू हो जाए
जी,
अकली मेयारों पर गुजरना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है।
यानी जी अभी आपने कुरान के हवाले से भी और ख़ुद हुजूर की ज़बानी और जनाब अमीर के हवाले से बताया, लेकिन ख़ुद इस्लामी माशरे पे जो असर और तासीर बेसत की होती है वो क्या हो सकती है?
बेसत के लफ्ज़ ही से तासीर को समझा जा सकता है। बेसत के माने होता है, बासा के माने होता है किसी को बरंगीखता कर देना, किसी को उकसा देना, किसी को भड़का देना। अब ये भड़काना उकसाना हमारा ये भी गलत जगह पर इस्तेमाल होता है आमतौर से
जी, इत्तफाक से जितने भी अल्फाज हैं वो हमारे यहाँ इसी तरह से इस्तेमाल,
चूँकि उर्दू ज़बान में आकर बहुत महदूद हो जाते हैं। किसी को उकसाना, अभी हम लोग आम हमारे माशरे में आमतौर से बुरे काम के लोग उकसाया जाता है, बुरे कामों के लिए भड़काया। बासा यानी अल्लाह ने रसूलुल्लाह को उकसा दिया है, किसके लिए? पूरी बशरियत की हिदायत के लिए। उकसाया हुआ इंसान फिर उसको बैठाया भी तो नहीं बैठता
सही।
अच्छा, बुरे काम के लिए अगर किसी को उकसा दिया जाए तो सारे लोग आके समझा रहे होते हैं, हाथ पकड़ो, भाई झगड़ा ना करो, भाई लड़ाई ना करो, लेकिन वो बाज आने को तैयार नहीं, खुद को भी जख्मी करता है, खुद को नुकसान में डालता है,
सामने वाले को नुकसान।
अगर एक इंसान को हिदायत के लिए उकसा दिया गया हो, अगर एक इंसान को लोगों की निजात के लिए उकसा दिया गया हो, अल्लाह ने रसूलुल्लाह को किस लिए उकसाया है? कुरान के पैगाम पहुँचाने के लिए, कुरान की हिदायतें पहुँचाने के लिए। ऐसे उकसाए हुए इंसान को अब नहीं बैठाया जा सकता, खुद भी उकसाए हुए हैं कि कुरान आ कहता कितनी नमाजें पढ़ेंगे या रसूल अल्लाह, उकसाया हुआ इंसान
देखे, बिल्कुल
ए रसूल आप कम नमाजें पढ़ें, कम रात में जगें, कुमिल लैल इल्ला क़लीला, इतना सारी सारी रात जगते हैं, आधी रात जगें या आधी रात से थोड़ा कम जगें, आधी रात से थोड़ा ज़्यादा जगें, मसलन गर्मी की रात है, ठंडक की रात है, ठंडक की रात छोटी होती है तो थोड़ा आधी रात से कम जगह, गर्मी की रात थोड़ा ज़्यादा जग सकते हैं, मुश्किल है, लेकिन आखिर जिस्म दिया गया है, इस जिस्म को थोड़ा आराम की जरूरत। उकसाया हुआ इंसान खुद भी नहीं बैठता, वो ये नहीं कि फकत इंसान की جب خود کو دیکھتا ہے پروردگار کے سامنے عبادتیں کیا جا رہا ہے روکنا پڑتا ہے، قرآن کو آ کر روکنا پڑتا ہے، قرآن کو آ کر منع کرنا پڑتا ہے کم کریں، اور جب معاشرے میں نکلتا ہے تو اس قدر اکسایا ہوا انسان ہے قرآن کو آ کہنا پڑتا ہے، اتنا افسوس نہ کرے کہیں اپنی آپ جان نہ دے بیٹھے، آپ اتنا پریشان نہ ہو رسول اللہ، آپ ان کی حالت کو دیکھ کے اگر اللہ چاہتا تو سب کو امت واحدہ بنا،
یعنی جن کو چاہے ہدایت کرے اللہ پھر
حسن، بس یہ باسا کے معنی اکسایا. اب رسول اللہ کی جب بعثت ہوتی ہے تو رسول اللہ کی بعثت کے نتیجے میں لوگوں کی بعثت، یعنی اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا اکسایا، رسول اللہ نے آگے کیا کیا، جو اکسائے ہوئے لوگ دوسرے کو اکساتے ہیں، رسول اللہ نے آ کر پوری امت کو اکسایا. واقع رسول اللہ نے اس طریقے سے امت کو اکسا دیا تھا کہ اب لوگوں کے سامنے نہ جان کی کوئی پرواہ تھی، نہ زندگی کی کوئی پرواہ تھی، نہ بچوں کی کوئی پرواہ تھی، نہ گھر کی پرواہ تھی، مکہ چھوڑ کے سب چلے آ رہے ہیں، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، مدینے والے سب کے سب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، رسول اللہ کو بلا رہے ہیں، کس لیے بلا رہے ہیں؟ جان دینے کے لیے. معلوم ہے رسول اللہ آئیں گے تو اس لیے نہیں کہ جنت سے کھانے آنا شروع ہو جائیں گے، رسول اللہ کو اگر ہم بلائیں گے مدینے میں تو جنگ لڑنی پڑے گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، رسول اللہ نے بتایا بھی کہ سب کرنا پڑے گا،
اسلام کا بچپنا ہے،
بچپنا ہے، دشمن ہے چاروں طرف سے، رسول اللہ نے ان کو متوجہ بھی کیا چونکہ دو سال پہلے سے رسول اللہ کے پاس آمد و رفت تھی مدینے والوں کی، ادھر مدینے والے یہ کر رہے ہیں، ادھر مکے والے سب کچھ چھوڑ کے گھر بار عزیز رشتے دار سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ چلے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مبعوث ہو گئے، بعثت کا ان کے اوپر اثر ہو گیا، بعثت کا اثر ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ خاموشی سے نہیں بیٹھ پاتا، اس بعثت کے اثر کی آج ضرورت ہے ہر دور میں، جو کہ بعثت کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کی بعثت کا ایک زمانہ تھا لیکن رسول اللہ جن لوگوں کو مبعوث کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی زمانہ.
یہ مثلا یہ پیغام جو آپ ابھی یعنی آپ کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوا جناب کہ مثلا دو طرح کی بعثت، ایک اللہ کی طرف سے کہ جو خود رسول کی ہے، پھر ایک رسول کی طرف سے بعثت، یا مثلا قرآن مجید میں دو جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے کہ ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر، اس سے بھی ہم استخراج کر سکتے ہیں. اور جی اور اس کے بعد ہمارے ناظرین کے لیے آخر میں یہ فرمایا جناب کہ ہمیں بعثت کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے.
جی آسان، تم جب یہ بعثت کا دن اتنا زیادہ اہم دن ہے تو سب سے پہلا کام ہے کہ انسان بعثت سے اپنے آپ کو مبعوث کرے،
جی
یعنی خود اکسایا ہوا انسان محسوس کرے، البتہ کار خیر کے لیے، وہی ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف، جو آئے آگے بڑھے، خیر کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہو، خیر بہتری کی طرف، اچھائی کی طرف، برائی دیکھے تو انسان کو تکلیف ہو رہی ہو جیسے رسول اللہ کو دیکھ کے تکلیف ہوتی تھی. پھر کچھ ظاہری اہتمام ہے، چونکہ اہتمام کرنا چاہیے، واقعاً بڑے دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ایک ہماری مشکل ہمارے ہندو پاک کی بر صغیر کی کہ آج کے عظیم دن کو فقط جو ہے شب معراج کے نام سے جان رہے ہوتے ہیں، بعثت کی طرف متوجہ کم ہوتے ہیں،
خود اس کا مقصد کی طرف بہت کم متوجہ ہوتے
ہیں. جی ہاں مقصد کی طرف، البتہ معراج بھی اہم دن ہے، واقعاً اہم دن ہے اور اہم شب ہے معراج کی، لیکن معراج بعثت کا ایک اثر ہے، بعثت کا ایک نتیجہ ہے، بعثت کے نتیجے میں معراج آ رہی ہے،
جی بالکل
اصل بعثت ہے. تو معراج کو بھی یاد کریں، معراج کو بھی منائیں کہ رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن بعثت جیسے عظیم دن کو فراموش کر کے نہیں. تو پہلے یہ اہتمام، چونکہ بہت سارے اہتمام جو ہے روایتوں میں لکھے ہوئے ہیں، روزہ رکھنا واقعی، میرے خیال سے اکثر ناظرین بہت سارے شاید اس حد تک جو ہے متوجہ ہو گئے، روزہ رکھتے ہیں آج کے دن میں، اچھے کپڑے پہننا، غسل کرنا، یہ ظاہری اہتمام ہے، بچوں کو متوجہ کرنا، بچوں کے لیے، بچوں کو تو روزہ نہیں رکھانا ہے، بچوں کو جو ہے بہت بنیادی کاموں کی طرح، بچوں کو اچھے لباس دے کر، اچھی حتیٰ غذائیں فراہم کر کے، چونکہ بچوں کے لیے بچوں والا
نظر و نیاز کا کچھ اہتمام کریں.
ہاں جی ہاں، بچوں کے لیے بچوں والا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن مقصد یہ کہ ان کو متوجہ کر دیا جائے، ان کو محسوس ہونے لگے کہ آج کا دن کوئی خاص دن ہے ہماری زندگی، آج کا دن پورے سال میں ہمارے لیے ایک بہت ہی خاص دن ہے. یہ ابھی سے متوجہ ہوں گے تو بعد میں ان کو جب بڑے ہو جائیں گے، جب عقل و شعور سامنے آئیں گے تو سمجھیں ہاں یہ خاص دن.
یا مثلا خود جہاں پہ مسلمان موجود ہیں وہاں پہ بھی ایسا لگنا چاہیے، اگر باہر سے کوئی شخص آ جاتا ہے جو نان مسلم ہے، وہ دیکھے تو یہ پوچھے کہ بھائی آج کون سا دن ہے.
ظاہر کو بھی اہتمام کریں، ظاہر کی جو سجاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن وہ تنہا کافی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہماری یہ غلطی ہوتی ہے کہ بڑے دنوں میں آ کر ظاہر کو سجا دیتے ہیں، شہروں کو سجا دیتے ہیں،
لیکن جو باطنی اہتمام ہے وہ نہیں
ادا کرتے. یہ اچھی چیز ہے، یہ سب ہونا چاہیے تاکہ غیر دیکھیں، تاکہ بچے اس کو دیکھ کے ان کو اچھا لگے، تاکہ بچوں کے ذہن میں ابھی سے ایک خیال پیدا ہونا شروع ہو، لیکن خود اپنے لیے تیار ہونا. خود کیا کرنا ہے؟ خود وہی جو بعثت کا مقصد ہے پاکیزہ ہونے کے لیے ارادہ کرنا، واقعاً ارادہ کرے انسان،
یعنی ارادہ ہمارے لیے ضروری ہے
آج کے دن میں، آج کے شب میں انسان اگر کوئی بڑا ارادہ کرے کہ یہ پاکیزگی روح کو عطا کریں گے، ابھی تک ہم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی لیکن رسول اللہ تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، ممکن ہے میری ذات سے میری بیوی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے پڑوسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، میرے گھر کو،
یعنی کلن رسول کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور واقعاً معذرت چاہتا ہوں کہ وقت نہیں ہمارے پاس ورنہ اور استفادہ کرتے، اور جناب آپ سے یہاں پر خدا حافظی کریں گے، اور ہم یعنی مطمئن ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی کلی طور پر استفادہ کیا ہے اور ہم نے بھی استفادہ کیا۔ جی ناظرین، تو ہماری گفتگو جاری رہے گی اور انشاءاللہ جناب کے بعد ایک شاعر اہل بیت نعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خدمت میں پیش کریں۔ جی ناظرین، تو آئیے، نثری قصیدہ آپ نے سنا ہے لیکن اب نظم شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ میں جو آج ذاکر اہل بیت موجود ہیں جناب سبطان الحسینی صاحب ہیں، تو ان سے استفادہ کریں گے لیکن اس شعر کے ساتھ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کو متوجہ کرنے کے بعد، یا نبی زمیں پہ بھیج دیا خیر مصلحت رب کی، تمہیں تو چاند بنایا تھا آسماں کے لیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
السلام ورحمۃ اللہ،
پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
بہت شکریہ
جی، آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ آج مبس کے دن، روزے مبس ہے، بعثت کا دن ہے، تو ناظرین کے لیے کیا ہدیہ لے کر آئے ہیں؟
سب سے پہلے آج کے اس عظیم روز کی مناسبت سے تمام ناظرین کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی کے حضور اور بالاخص امام زمانہ جلالہ تعالیٰ فرج و شریف کے حضور تبریک و تہنیت عرض کروں گا۔
جی آپ کو
انشاءاللہ نعت کے چند اشعار آپ کی سماعت کو نظر ہیں۔
اس میں
لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ اور ان کا دامن وفا سے خالی ہے جو تیری جستجو نہیں کرتے، جو تیری جستجو نہیں کرتے۔ اور مٹے رنج و غم آزما کے تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کے تو دیکھو، اور خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا، ذرا ان کی محفل میں آ کے تو دیکھو۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ارے ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو، ارے ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو۔
اور ایک نعت اپنی سماعت کی نظر ہے،
قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا۔
دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ہوں کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے ارے قرآن ملا ان کے صدقے گفتار ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کے
بخشش کے. تو منہمک ہو گیا تھا. بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہے. جی ناظرین, ہمارا وقت تمام ہو چلا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آئیں گے ہم اپنا پروگرام رحیمی گوئین لے کر. تب تک کے لیے خدا حافظ. شکریہ.